إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اصول حدیث کے سبجیکٹ میں بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ عدالت سے راوی کے عادل ہونے سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس میں سے یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ راوی کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور فسق اور مروت اس کی جو ہے کوئی چیز اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو، اس سے سالم ہو ان تمام چیزوں سے جو اس کو فاسق بنانے والی ہیں، یعنی فاسق نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی جو چیزیں مروت میں آتی ہیں یعنی معاشرے میں وہ چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں ان کی بھی وہ خلاف ورزی نہ کرتا ہو اور اسلام سے تبھی اس کا تعلق ہو، تبھی یہ بات آتی ہے. اس کے بعد ہم نے اسی سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ مروہ کسے کہتے ہیں اور کب اس کو محروم المروہ کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں خاص طریقے سے ہم نے بات آپ کے سامنے ابتداء کے بارے میں پچھلے ہفتے رکھی تھی. یعنی کوئی شخص اگر بدعتی ہے، اور بدعتی بھی عمل کے لحاظ سے اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے بلکہ فکر کے لحاظ سے ہوتے تھے، تھنکنگ جسے کہتے ہیں اس کے لحاظ سے ہوتے تھے، اور اس زمانے کی جو شروع کی بدعات تھی اس میں سے خوارج اور جو ہے قدریہ، جبریہ، مرجیہ، ان کے تذکرے بھی آپ کے سامنے آئے تھے. تو ان لوگوں کے تعلق سے ان کی روایتوں کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں محدثین کی رائے بہرحال اگر ہم دیکھیں تو اتفاق کے طور پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ محدثین اس کا خیال کرتے تھے کہ اس کا تعلق کس بدعت سے ہے، کیونکہ بعض بدعتیں ایسی تھیں کہ اس بدعت کے ہونے کے باوجود بھی جھوٹ بولنے کا کوئی شبہ نہیں ہوتا تھا. کہ یہ کبھی بھی ہم کسی راوی کی حدیث کو کیوں رد کرتے ہیں، کہ ہمیں شبہ ہوتا ہے کہیں یہ غلط نہ بول دیا ہو یا غلط نہ روایت کر دیا ہو، اسی شبہ کی بنیاد پر ہم ایسا کرتے ہیں. تو ایسے تمام بدعتی مبتدے اس زمانے کے جن کے بارے میں یقین ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے کسی بھی حال میں، تو ان کی روایتوں کو وہ قبول کرتے تھے. جیسے ہم نے مثال پیش کیا تھا خوارج کے بارے میں کہ خوارج کی حدیثیں وہ لوگ قبول کرتے تھے، اور خاص طریقے سے جب ان کے بارے میں شبہ بالکل نہیں ہے کہ جھوٹ بول سکتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے کو وہ لوگ گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ کرنے والا ان کے یہاں کافر ہو جاتا ہے، اسلام میں ہی باقی نہیں رہتا ہے، سرے سے کافر ہی ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ ایسا کام کیوں کریں گے جس سے وہ کافر ہو جائے، تو وہ لوگ بچتے تھے جھوٹ سے، اس لیے ان کی روایتیں قبول کر لیتے تھے. اسی کے مقابلے میں بات آپ کے سامنے یہ بھی آئی تھی کہ قدریہ میں سے بعض لوگ ہیں، جبریہ میں سے بعض لوگ ہیں، اور اس زمانے میں جسے تشیع کہا جاتا تھا، یعنی یہ کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل سمجھنے کی بات، اسی کو تشیع کہہ دیتے تھے. حالانکہ یہ کوئی اتنا زیادہ مسئلہ اس کے اندر نہیں ہوتا تھا، تو ایسے راویوں کی بھی روایتیں وہ قبول کر لیتے تھے، کیونکہ بعد میں جو تشیع آیا ہے جس میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالی دی جاتی ہے، ادوس سے صحابہ پر تکفیر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، مختلف چیزیں جو آئی ہیں بعد میں وہ ان کے اندر موجود نہیں تھیں. صرف اتنی سی بات ہوتی تھی کہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل سمجھتے تھے، بس اتنی سی بات ہوتی تھی. تو ان کی روایتیں قبول کرتے تھے. بقیہ جو رافضہ ہیں جو بعد میں آئے, آج جو فرقہ شیعوں کا ہے, اس زمانے میں بھی جو بعد میں جو ہے اس کے اندر غلو آ گیا, تشدد آ گیا, تو ان لوگوں کی روایتیں محدثین قبول نہیں کرتے تھے. اور اس سلسلے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک پوری کتاب ہے. ہمارے بعض ساتھیوں نے بھی ایک بعض مرتبہ سوال کیا کہ ان کا بعض جن ساتھیوں کا کام کرنے کی جگہ میں کوئی شیعی ساتھی رہتا ہے وہ کام کرتا ہے, تو برابر اس طرح کے سوال و جواب ان کے ہوتے رہتے ہیں. تو بعض ساتھیوں نے یہ پوچھا بھی تھا, تو شیعوں کی ایک کتاب ہے اس کو الکافی کہتے ہیں, الکافی کلینی, جو جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں ہمارے یہاں ان کی کتاب صحیح بخاری ہے, ویسے ہی شیعوں کے یہاں کلینی ہے اور ان کی کتاب ہے الکافی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے صحیح بخاری کو ہم مانتے ہیں ویسے شیعہ لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر مکمل طریقے سے وہی روایتیں آتی ہیں جو شیعوں کے طریق سے ہوتی ہیں. اس کے طریق سے شیعوں, یعنی وہ چینل جو راویوں کا ہوتا ہے وہ سب کی سب کیا ہوتے ہیں, شیعی ہوتے ہیں, اور یہ سب کی سب ضعیف اور موضوع روایتیں ہوتی ہیں. تو محدثین کی ہاں یہ بھی ایک ضابطے میں چیز آ گئی اس کے بعد, کہ اگر کوئی حدیث جس میں اہل بیت کی فضیلت بیان کی گئی ہو اور صحابہ میں سے, یا کہہ لیجیے کہ صحابہ میں سے کسی کی بھی تنخیص بیان کی گئی ہو, ان کے خلاف کوئی بات کہی گئی ہو, تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ حدیث موضوع ہے, شیعوں کی طرف سے گڑھی ہوئی ایک روایت ہے. تو کافی روایتیں ان لوگوں نے گڑھی تھیں اس زمانے میں, ایسا ہے, واقعہ ہے. یہاں تک کہ پوری کتاب میں نے آپ سے کہا, پوری ایک کتاب ہے, کتاب کا نام ہی الکافی ہے, الکافی للکلینی کہتے ہیں عربی میں اس کو, الکافی للکلینی, پوری کتاب ہی ایک ہے یہ. اور اس کتاب میں اسی طرح کی روایتیں انہوں نے جمع کی ہیں. یہ شیعوں کے یہاں بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے, الکافی للکلینی, میں عربی میں یہ لکھ دے رہا ہوں آپ کو تو کسی کو بھی وہ سمجھنے میں آسانی, الکافی للکلینی یہ کتاب ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ صرف موضوع روایتوں پر, من گھڑت روایتوں پر ہی مشتمل ہے. شیعوں میں کی وہ روایتیں ہیں جو ہمارے یہاں حدیث کی کتابوں میں روایتیں موجود نہیں ہوتی ہیں, وہ اس لیے کہ وہ چونکہ من گھڑت روایتیں تھیں. اگر کہیں ملتی ہیں یہ روایتیں تو موضوعات ایک کتاب ہے ابن جوزی کی, موضوعات, یعنی صرف من گھڑت روایتوں کو جمع کیا, جن روایتوں کو گڑھ لیا گیا وہ حدیث نہیں ہے اصل میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول نہیں ہے, آپ کی باتیں نہیں ہیں, وہی روایتیں اسی طرح کی روایتیں آپ کو اس میں ملیں گی الکافی میں. تو یہ شیعوں کے تعلق سے ہاں وہاں تک پہنچتی ہے, اور ان کی جو سندیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر علی حسن حسین ان کے اسی میں سے آئیں گے. کیونکہ ایک دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے, یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ اگر دوسرے صحابہ جن کو یہ کافر سمجھتے ہیں اگر ان کے طریق سے آ گئی تو پھر اصول کے لحاظ سے آپ اس کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کر سکتے. تو ان کی جو سندیں ہوتی ہیں اس میں نام بھی وہی رہتے ہیں, اسی لیے وہ من گھڑت روایتیں ہی ہوتی ہیں, پوری جو پوری سند بھی ویسے ہی گڑھ لی جاتی ہے, اپنی طرف سے یہ نام گڑھ کر کے پیش کر دیتے ہیں. کبھی بھی جو صحیح حدیثیں ہوتی ہیں اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی فضیلت کے تعلق سے جو صحیح حدیثیں ہیں وہ موجود ہیں, وہ حدیثی کتابوں میں موجود ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ صحیح ہے. کبھی بھی ہم کسی صحیح چیز کا انکار بھی نہیں کر سکتے. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ضعیف اور موضوع روایات کو محدثین نے الگ کیا, وہیں یہ بات بھی ہے کہ ایسے بھی کوشش کی کہ کوئی صحیح حدیث ہم سے چھوٹ بھی نہ جائے. تو صرف اس وجہ سے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی فضیلت ہو یا وہ شیعوں کے مطلب کی چیز ہو سکتی ہے تو اس کو ہم کتاب میں درج ہی نہیں کریں گے, ایسا نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جو ان کے مطلب کی چیزیں تھیں انہوں نے روایت کر دیا اور جو دوسروں کے مطلب کی چیزیں تھیں وہ حدیثیں نہیں بیان کی, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اسی لیے آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بعض ایسی بھی احادیث مل جاتی ہیں جسے دلیل کے طور پر کون پیش کرتے ہیں, مبتدی لوگ, یعنی صرف شیعہ ہی نہیں اور دوسرے بھی بدعتی لوگ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ صحیح بخاری میں حدیث, جو حدیث ہے صحیح ہے اس کا انکار بھی نہیں کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ اس کا مطلب الگ ہے, اس کا معنی الگ ہے اور وہ اس کا معنی الگ سمجھتے ہیں, ان کی سوچ الگ ہے, ان کی سمجھ الگ ہے. میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں, بعض مرتبہ لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں. اور یہاں بنگلور میں ہی ایک شیعہ جو کی طرف سے ہی یہ سوال بہت آیا تھا اور لوگ اس کے لیے بہت پریشان ہوتے تھے. وہ سوال یہ آتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض پہ ہوں گے پانی پلا رہے ہوں گے تو بہت سے لوگ آئیں گے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانا چاہیں گے تو فرشتے ان کو صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, صحیح حدیث ہے, ان کو جو ہے ہٹائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں, میری امت کے لوگ ہیں, ان کو کیوں ہٹا رہے ہیں, ان کو کیوں ہٹا رہے ہیں. کہا کہ وہ کہیں گے فرشتے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے, آپ کے بعد کیا کیا انہوں نے, لما احدثوا بعدك, یعنی الفاظ آتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا آپ کو نہیں معلوم ہے, اسی لیے ان کو الگ کیا جاتا ہے. اب اس کو لے کر کے کس پر فٹ کرتے ہیں, صحابہ پر فٹ کرتے ہیں کہ یہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا, یہی جو ہے اسی وجہ سے اس میں اسی بات کو بیان کیا گیا اور یہ دلیل ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ بعد میں کافر ہو گئے. وہ حدیث صحیح ہے تو محدثین نے پیش کیا, حالانکہ اس سے دلیل کون پیش کرتے ہیں, شیعہ لوگ دلیل لیتے ہیں اس کو باقاعدہ پیش کرتے ہیں اس کو, لیکن غلط مانا دیتے ہیں. اس کا مطلب صاف صاف یہی ہے کہ یا تو یہ کہ وہ امت کے لوگ ہیں جو بعد میں آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں معلوم ہے کیونکہ ہر نبی کے ساتھ اس کی امت رہے گی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں, تو میری امت کے لوگوں میں سے کن لوگوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کر لی ہیں. اصل یہ بیان اسی کے بارے میں ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد کیا انہوں نے کیا, تو بعد میں اللہ کے رسول کا جواب بھی اس میں سوکن سوکن لمن غیر بعدی, کہ ان کے لیے دوری ہو دوری ہو جنہوں نے میرے بعد بدل دیا دین کو. تو یہ وہ مبتدے اور بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے دین میں بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کر لی جو دین کا حصہ نہیں تھیں, انہی کے بارے میں یہ بات ہے. حدیث بالکل واضح ہے اس کے بارے میں, بقیہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ چیز فٹ نہیں ہوتی ہے, ان کے بارے میں ہے بھی نہیں. یا وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان قبول کیے تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مرتد ہو گئے تھے, تو مرتد ہونے والوں کے بارے میں بھی یہ بات صحیح ہے, لیکن عام صحابہ کے بارے میں یہ بات فٹ نہیں آتی ہے, صحیح نہیں آتی ہے. اپنی جگہ پر یہ بات بالکل جو ہے واضح ہے, لیکن اس کو یہ لوگ تمام صحابہ پر فٹ کرتے ہیں, اہل بیت کو چھوڑ کرتے ہیں. تو اگر محدثین کو ان کی وجہ سے کوئی دشمنی ہوتی, ان کی باتوں کی وجہ سے یا ان کی وجہ سے ان کو شیعوں سے کوئی دشمنی ہوتی, تو ان حدیثوں کو بھی وہ اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہی نہیں تھے صحیح سے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, جو صحیح تھی اس کو بیان کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ غلط معنی اس سے لیتے ہیں, اس سے بھی وہ غلط چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں, لیکن محدثین نے صرف اس وجہ سے کہ غلط لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں اس کو حذف کر دیا ہو, اس کو ضعیف کہہ دیا ہو, موضوع کہہ دیا ہو, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. صوفیہ کی ایک بہت بڑی دلیل بنتی ہے ایک حدیث, وہ حدیث بھی آپ بہت سنے ہوں گے, یعنی صوفیہ کی اپنے اس کے لحاظ سے جو ان کا حلول کا عقیدہ ہے, حلول سمجھتے ہیں نا, یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر گیا ہے, تو جو انسان ہے وہی اللہ بھی ہے, اتحاد اور حلول دو چیزیں جو صوفیہ کے یہاں اصطلاح کے طور پر پائی جاتی ہیں. تو حلول کہتے ہیں یعنی حل فی فتح, تو جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر چیز میں اللہ, تو یہ بات کہتے ہیں اس کو حلول کہتے ہیں. اس کے لیے ایک بہت ہی وہ صحیح حدیث ہے اور بہت مشہور حدیث ہے, سب کو یہ اس کو پیش کرتے رہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں حدیث قدسی, یا حدیث قدسی کا بیان بھی انشاءاللہ آگے آئے گا کس کو کہتے ہیں, کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ بندہ برابر فرض نمازیں پڑھتا ہے اور نفل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں, اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں, یاد آ گیا حدیث آپ کو, اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, پھر جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں, مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں. وہ لمبی حدیث پوری ہوئی. اب اس ٹکڑے کو یہ صوفیہ پکڑ لیتے ہیں کہ میں ہی اس کا کان ہو جاتا ہوں, اس کا جو ہاتھ ہو جاتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے. اگر اللہ کے محدثین کو ان بدعتیوں سے کسی وجہ سے اس طرح کی دشمنی کے ان کے تعلق سے جو بھی جس سے دلیل لیتے تو سب کو یہ ضعیف کر دیے ہوتے ہیں. کسی دشمنی کی کوئی بات ہوتی تو، لیکن نہیں، چونکہ حدیث صحیح ہے انہوں نے بیان کیا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اس حدیث سے دلیل لینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر یہ مطلب ہوتا تو اسی حدیث کے اندر ایسے ٹکڑے پائے جا رہے ہیں جو آپ کی سمجھ کو غلط قرار دیتے ہیں. اسی میں آگے کیا ہے، جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں. جب وہ خود اللہ تعالیٰ اس میں حلول کر گیا تو پھر دعا کرنے کا معنی کیا ہوا؟ پھر سوال کرنے کا معنی کیا ہوا؟ سوال کرنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ الگ ہے اور اللہ تعالیٰ الگ ہے. تو اسی حدیث کے اندر جو آخر کے ٹکڑے ہیں ان کے معنی کی نفی کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ یہاں اس ٹکڑے کا سرے سے یہ معنی ہے ہی نہیں، اس کا معنی صاف صاف